اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، غر رہا اولائی دینہم، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب جنگ بدر کے لیے مسلمان نکلے تو مدینے کے منافقین اور کمزور ایمان والوں نے مسلمانوں کے جوش و جذبے کو دیوانگی قرار دیا اور خوش فہمی قرار دیا، کیونکہ وہ صرف ظاہری اسباب دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس تو نہ فوج ہے نہ اسلحہ ہے اور نہ اسباب ہے کوئی۔ تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آپ جب نیکی کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو ڈرائیں یا لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہاں دو صفات یاد رکھنی چاہیے، وَلَوْ تَرَى وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں کافر کی موت کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ روح نکلتے وقت ان کے ساتھ کیا بیتتا ہے، کیا ہوتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، سامنے سے مارتے ہیں، جب وہ سامنے سے بچنا چاہتے ہیں تو پیچھے سے مارتے ہیں، پیچھے سے بچنا چاہتے ہیں تو منہ پہ مارتے ہیں۔ یہ جان نکالنے کے وقت کا حال ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، موت کے وقت فرشتوں کے سامنے بے بس قیدی کی طرح ہوتا ہے، اور کافر کی روح جسم سے نکلتے ہی جلنے کے عذاب میں جا پڑتی ہے۔ اگر یہ منظر سامنے آ جائے نا آنکھوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ آخری وقت کیسا ہوگا، اور کسی پر بھی ظلم کرنے سے پہلے فرشتوں کی مار کا سوچنا چاہیے۔ بدر میں کفار کے سرداروں نے صبح کے سال بھی کی ہوگی، بہت فخر اور غرور میں تھے، اور شام تک ذلت کے ساتھ فرشتوں کے ہتھے چڑھ چکے تھے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ عذاب کی وجہ پچھلی آیت سے متعلق ہے۔ کیوں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کیا اس کی وجہ سے، یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہمیں کبھی بھی اپنی مشکلات اور تکلیفوں کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، یا کبھی تقدیر کے اوپر الزام نہیں دھرنا چاہیے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ تمہارے حالات تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہیں، آج جو کچھ تم ہو وہ اپنی ہی کوششوں کی وجہ سے ہو۔ تو اس آیت میں نیکوکاروں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ انسان کے عمل ضائع نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ غلط کام کرنے والوں کے لیے بھی وارننگ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے چھوٹے بڑے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہیں۔ تو جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ پر اعتراض کرنے کی بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اور ہمیں بھی دوسروں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ کدابی آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، بے شک اللہ بہت قوت والا سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں فرعون کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ وہ اپنے وقت کی سپر پاور تھا، اس کے پاس ہر طرح کے مادی وسائل تھے، لیکن وہ وسائل کس کام آئے؟ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ زوال کا شکار ہوا۔ تو اصل قوت مادی قوت نہیں ہوتی، انسان طاقتور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ کبھی کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اللہ تعالی ہمارے اچھے حال کو بھی نہیں بدلتا اور ہمارے برے حال کو بھی نہیں بدلتا۔ حالت کب بدلتی ہے؟ جب ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے، اور اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، اگر ہم نہیں بدلتے، تو ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، پھر ہمارا مستقبل نہیں بدل سکتا. تو سب سے زیادہ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نعمتوں کو برقرار رکھنے کا طریقہ بھی ہے. بیرونی حالات کو بدلنے کے لیے اندرونی اصلاح ضروری ہے، اور اندرونی تبدیلی کیا ہے؟ اگر اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ناشکری کی جگہ شکر گزاری لانی ہوگی، خیانت کی جگہ امانت لانی ہوگی، اور نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی زندگی میں برکت ختم ہو رہی ہے تو اپنا جائزہ لیں، دوسروں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. حالات کا رونا رونے کی بجائے اپنی سوچ اور اپنے اخلاق کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی حالات خود بدل دے گا. کذبی آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح تھا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب ظالم تھے. تبدیلی نعمت کی مثال کے طور پر فرعون کا ذکر دوبارہ ہوا ہے، یعنی نعمت کب تبدیل ہو جاتی ہے؟ جیسے فرعون کی تبدیل ہی اور ان لوگوں کی، کہ دنیا کی کون سی چیز تھی جو ان کے پاس نہیں تھی. اور اسی طرح دیگر قومیں بھی، وہ کب عذاب سے دوچار ہوئیں؟ آج سمود، قوم لوط مختلف عذابوں میں پڑے، زلزلے اور پتھروں کی بارش ہوئی ان پر، اور خاص طور پر فرعون سمندر میں غرق ہوا. یعنی باقی فأہلکناہم بذنوبہم کہہ دیا گیا، اور آل فرعون کے لیے غرق ہونے کی بات کی گئی. وکل کانوا ظالمین، یہ ان کے ظلم کی وجہ سے تھا، سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے. حق واضح ہو جانے کے بعد انکار کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. انسان کی قدر و قیمت ایمان لانے میں ہے، حق کو قبول کرنے میں ہے، اس کی خوبصورتی میں نہیں ہے، کس خاندان سے ہے اور کس ملک کا رہنے والا اس سے نہیں ہے. بدترین جانور کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، حق دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتے. تو ہمیں بدترین جانور سے بہترین انسان بننا ہے، اور اس کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور ایمان وہ دولت ہے جو انسان کو جانوروں کی سطح سے اٹھا کے فرشتوں سے بھی بلند مقام پہ لے جاتی ہے. یاد رہے گی یہ بات، ایمان کی وجہ سے انسان حیوانی سطح سے اٹھ کے، یعنی بایولوجیکلی تو انسان بھی حیوان ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ مین از اے سوشل اینیمل، اس کو اینیمل کہتے ہیں، تو وہ اینیمل نہیں رہتا، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لہذا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے ہر حال میں. الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد لیا، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں اور پھر مسلسل عہد شکنی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ معاہدوں کو صرف مفاد میں استعمال کرتے ہیں، اور جب مفاد نہ ہو تو معاہدے توڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بدترین جانور کہا ہے، کیونکہ انسانیت کی بنیادی قدر سچائی اور وفاداری ہوتی ہے. انسانیت کی بنیادی قدر سچائی اور وفاداری ہوتی ہے، عہد کی پاسداری ہوتی ہے. جس انسان میں عہد کی پاسداری نہیں، وہ انسان ہی کیا ہے؟ اور یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو لوگ بار بار عہد شکنی کریں، ان پر دوبارہ بھروسہ کرنا عقل مندی نہیں. جو اپنا عہد اور وعدہ پورا نہ کرے، اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کرے، پھر ان پہ ٹرسٹ نہ کرے. فَإِمَّا تَسْتَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر جنگ میں آپ ان پہ قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تتر بتر کر دیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید کہ وہ بھی نصیحت پکڑے. یہ ان کی عہد شکنی کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک غدار گروہ کو سزا نہ دی گئی تو دوسرے گروہوں کی بھی جرت بڑھ جائے گی. ان کو ایسی ضرب لگاؤ کہ ان کے ایلائز جو ہیں ان کے دل بھی دہل جائیں. لعلہم یذکرون، اصل میں کسی بھی ریاست کا وقار اس وقت قائم ہوتا ہے جب مجرم کو سزا دی جاتی ہے. اس سے پھر یہ ہے کہ جرم کی روک تھام ہوتی ہے، جب جرم کی روک تھام ہوتی ہے تو امن ہوتا ہے، اور جب امن ہوتا ہے تو قومیں ترقی کرتی ہیں، اور ویسے بھی پھر دشمن پہ روب ہوتا ہے، اور جو آئندہ سے جنگیں روکنے کا سبب بنتا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً هُمْ بِذِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت بدہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے غداری کے جواب میں خفیہ غداری جائز نہیں. کوئی عہد توڑتا ہے تو چپکے سے اس کے ساتھ عہد نہیں توڑا جا سکتا، بلکہ کیا کہا، سامنے آ کر. یعنی خیانت یا دھوکہ دہی چاہے دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور مسلمانوں کی تاریخ میں اصول کی پابندی کی بہت سی مثالیں ہیں. عام طور پر جنگوں میں سرپرائز اٹیک کو بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر امن کا معاہدہ موجود ہے تو اسے توڑنے سے پہلے دشمن کو بتاؤ، تاکہ انسانی جانوں کا بلا وجہ نقصان نہ ہو. اور روزمرہ کے معاملات میں اس آیت پہ کیسے عمل کریں گے؟ مثلا اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، چپکے چپکے کچھ غلط کر رہا ہے، تو آپ بھی چپکے چپکے غلط شروع کر دیں؟ نہیں، آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور کیا بتائیں گے؟ کہ اب اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کام جاری نہیں رکھ سکتا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی سے دوستی ہو تو بھی واضح ہو، اور اگر دشمنی ہے تو بھی واضح ہو. پیٹ پیچھے چھرا گھونپنا منافقانہ صفت ہے، یعنی چپکے چپکے کسی کو نقصان دینا. اور اللہ کی محبت پانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان خیانت سے پاک رہے. کیوں؟ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا.
اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة سواء ان اللہ لا يحب الخائنین
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون اور جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ نکل بھاگے ہیں، بے شک یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کفار کو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے کہ ظالم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے، تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب اللہ کو راضی کریں گے، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی اللہ کی نظر میں ہے، ہم اللہ کے قانون سے آگے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری رکھو، جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری پوری لوٹا دی جائے گی، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ یہاں اب دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ذکر کرو، دعا کرو، توکل کرو، امانت داری ہو، عہد کی پاسداری، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اسباب بھی اختیار کرو، جس میں مستطعتم، جو بھی تمہاری استطاعت ہے، من قوت، ان قوت میں ہر دور کے حساب سے جو قوت ہوتی ہے، جیسے آج کے دور میں جدید ترین ہتھیار، ٹیکنالوجی، ٹینک، میزائل، طیارے، سائبر سیکیورٹی، یہ سب چیزیں۔ مسلمان کا کام صرف جذبات ظاہر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وسائل لانا اور وسائل کا استعمال کرنا بھی، کیونکہ آج کے دور میں جو وسائل ہیں اگر ان کو استعمال ہی نہیں کرنا آتا تو وسائل اکٹھے کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے پاس لیٹسٹ آئی فون بھی ہو، اگر آپ کو استعمال نہیں کرنا آتا تو آپ اس پہ صرف فون کال لیں گے یا واٹس ایپ میسج چیک کریں گے، اس کے علاوہ آپ اسے صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح باقی بھی چیزیں ہیں، رباط الخیل، خیل گھوڑے جو ہیں ٹرانسپورٹیشن کے کام آتے ہیں، اور آج کے دور میں جو بھی ٹرانسپورٹیشن کے کام ہو، فوج کو موبائل رکھنے کے لیے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ترہبون بھی، جنگ کا مقصد خون ریزی کرنا نہیں، یہ سارا کچھ اس لیے تیار کرنا ہے تاکہ یہ ایک ڈیٹرنس کا کام کرے، یعنی ایک روب ہو، جب دشمن کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کے پاس بہترین دفاعی نظام اور قوت ہے تو وہ حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرے گا۔ اسلام بیسیکلی امن کا دین ہے، اگریشن نہیں چاہتا، لیکن امن کا تحفظ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تمہارے بہت سے دشمن نامعلوم بھی ہوتے ہیں، انویزیبل۔ طاقتور دفاع صرف سامنے والے دشمن کو نہیں، چھپے دشمنوں اور ان کی سازشوں کو بھی مفلوج کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کی تیاری کے لیے بھاری فنڈز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ جس بھی حیثیت میں ہیں، اپنی بہترین صلاحیتیں اور وسائل اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت میں لگائیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ نہ ہم سپاہی ہیں، نہ کسی فوج میں ہیں، نہ ہم اس کیپیسٹی میں ہیں، تو پھر ہمارے لیے آیت کس طرح ریلیونٹ ہے؟ وہ یہ کہ چاہے آپ طالب علم ہیں، آپ پیشہ ور ہیں، یا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، اپنے فیلڈ میں اپنی بیسٹ سکلز اور ریسورسز لگائیں، جو کچھ بھی آپ ہیں، اس سے انسان کا وقار قائم رہتا ہے۔ اور پھر اس سکل کو دین کی خدمت میں بھی لگائیں، اور ان سکلز کو سیکھیں بھی، وہ بھی آپ کی ایک عبادت ہوگی۔ نکمے نہ رہیں، اور جتنی اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں نا، اس کے مطابق کام کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک بڑا ذہن دیا ہو اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو لگا کے وقت ضائع کر کے قبر میں جا پہنچے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے صرف اتنا مطالبہ کرتا ہے جتنی آپ میں ہمت طاقت ہے، مستطعتم، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں اس میں سستی کی گنجائش نہیں۔ جو کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے، جو نہیں کر سکتے وہ اللہ کو پتا ہے۔ وہ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی ان کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجئے، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مسلمان کی جنگ کا مقصد امن کا قیام ہوتا ہے۔ اسلام کا جو نظریہ امن ہے نا، ڈاکٹرن آف پیس، اس کو واضح کر رہی ہے یہ آیت۔ مسلمان طاقت اس لیے جمع نہیں کریں گے کہ جنگ برائے جنگ، کہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے کسی بھی ملک کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دشمن صلح چاہتا ہے تو فجنا علا، کندھے جھکا دو، آپ آگے بڑھ جاؤ، امن کا راستہ اختیار کریں، اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں۔ توکل اللہ، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتا ہے اور وہ اٹیک کر کے دوسرے کو کنٹرول کر سکتا ہے، غالب آ سکتا ہے اس پر، اور اتنے میں دشمن کہتا ہے کہ آپ ہم سے صلح کر لیں، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ شاید جنگ سے بچنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کر رہے ہوں، اور ذہن میں خطرات بھی آتے ہیں بعض اوقات کہ کہیں کوئی چال تو نہیں، کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو رہا کہ یہ ہمیں روک کے یہ خود تیاری کر لیں تو پھر ہم پر چڑھائی کر دیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توکل علی اللہ، یعنی اسلام جنگ پروموٹ نہیں کرتا، امن پروموٹ کرتا ہے۔ اگر دشمن امن چاہتا ہے تو تم نہیں جنگ کرو گے، تم صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھاؤ گے، اور صلح حدیبیہ اس کی بہترین عملی مثال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی۔ اور خدشات کی وجہ سے خیر کے کام نہ روکیں، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہو سکے گا یا نہیں، نہیں، اگر ایک نیکی کے کام کی اپرچونٹی نظر آتی تو آگے بڑھیں، اور منفی سوچ سے ہمیشہ بچیں، لوگوں کے بارے میں برا نہ سوچیں، یہ دھوکا دے جائے گا، یہ دوبارہ ایسا ہی کرے گا، ان چیزوں کی وجہ سے خیر کے کام سے نہ رکیں، لوگوں کو معاف کرتے جائیں، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اچھا کام کرنے کا وہ کریں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر یہ آپ کو دھوکا دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ نپٹے گا پھر ان سے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت کسی بھی لیڈر یا مومن کے لیے ذہنی اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی جب پچھلی آیت میں اللہ نے دشمن سے صلح کرنے کا حکم دیا تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا بہت فطری تھا کہ اگر دشمن نے صلح کا ڈرامہ رچا کے ہمیں پھر دھوکہ دے دیا تو پھر کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کا علاج بتایا کہ اللہ کو کافی سمجھے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ خود ذمہ داری لیتا ہے کہ پھر اس کا توڑ خود کرے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ آیت کا بڑا ہی خوبصورت حصہ ہے کہ اللہ نے آپ کی مدد کی کس کے ذریعے، خود بھی کی اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی، مومنوں کے ذریعے۔ نیک ساتھیوں کا ملنا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تائید ہوتی ہے آپ کے کام میں، یعنی دین کا کام انڈیویجولی نہیں ہوتا، ایک جماعت کی شکل میں ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نیک اور وفادار ساتھی دیے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کی تائید ہے، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، سبحان اللہ، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے، بے شک وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کے دل میں آپ کی محبت آ جائے یہ کوئی انسان نہیں ڈال سکتا، یہ انسان کے بس میں نہیں، نہ آپ خود ڈال سکتے ہیں نہ کوئی اور ڈال سکتا ہے۔ انسانی دلوں کو جوڑنا، دشمنی کو محبت میں بدلنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ لہذا کس کو راضی کریں؟ اللہ کو۔ وہ قرآن مجید میں آتا نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس نے ڈالی ہے ہمارے دلوں میں؟ اللہ نے ڈالی۔ آپ نے حضرت عمر کو دیکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر کو دیکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا ہے، حضرت علی کو دیکھا ہوا ہے، لیکن آپ ان سب سے محبت کرتے ہیں نا؟ ان کا تعلق اللہ سے اچھا تھا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جو ان کی قدر اور عزت ہے، یعنی کہ بیونڈ ورڈز ہے۔ آج ہمیں شکایت ہوتی ہے، لوگ ہمیں نہیں پوچھتے، ہمیں کوئی ویلیو نہیں کرتا، ہمیں اہمیت نہیں دیتے، ہماری کوئی سے ہی نہیں۔ کیوں نہیں کبھی سوچا آپ نے؟ اپنے اندر مزید اخلاص پیدا کریں، اخلاق اچھا کریں، اپنے دین کو مضبوط کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ عرب کے قبائل صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بظاہر ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ڈال سکتا، تو بہت لڑتے تھے آپس میں، لیکن ایمان کی وجہ سے ان کے رنگ، نسل، قبیلے کی دیواریں سب گر گئیں، سب بھائی بھائی ہو گئے۔ تو سچا اتحاد اللہ کی رضا سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ پیسہ انسانوں کو اکٹھا تو کر سکتا ہے، جیسے مفاد پرست ٹولا ہوتا ہے، جب تک آپ کے ساتھ ہوں گے، جب تک آپ ان کو پیسہ لٹاتے رہیں گے یا ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، لیکن حقیقی محبت نہیں کریں گے آپ سے۔ جب لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ ان کے درمیان محبت ڈال دیتا ہے. ولکن اللہ الف بینہم. اور پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری دوستیوں اتحاد کی بنیاد دنیاوی فائدے نہ ہوں بلکہ اللہ کی رضا ہو. ایسی محبتیں پائیدار ہوتی ہیں جو مادی چیزوں سے اوپر ہوتی ہیں. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کریں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک تسلی ہے کہ اللہ آپ کو کافی ہے, پوری دنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے تب بھی اکیلی اللہ کی ذات آپ کی حفاظت اور کامیابی کے لیے کافی ہے. اور وہ مومن جو آپ کی اتباع کریں, تو ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پیروی کرنا لازمی شرط ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے شامل حال ہو تو زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈالنا ہوگا. جتنی اتباع زیادہ ہوگی اتنی ہی مدد زیادہ آئے گی. اور مخلص مومنوں کی قدردانی بھی ہمارے لیے لازم ہے. اچھے ساتھیوں کی قدر کریں اور ان کو ساتھ لے کے دین کی خدمت کا کام کریں, آپ اکیلے نہیں کر سکتے.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اے نبی مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے, اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ کفر کرنے والوں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ میدان جنگ میں اصل طاقت تعداد کی نہیں بلکہ صبر اور فہم کی ہوتی ہے, اور لیڈر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, ساتھیوں کو موٹیویٹ کرنا. جو بھی کام ان سے لینا ہو اس کے لیے صرف حکم دینا نہیں, یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو, بلکہ اس کے لیے موٹیویٹ کرنا ضروری ہے, مقصد کی اہمیت یاد دلانا ضروری ہوتا ہے, ان کے حوصلے بلند رکھنا ضروری ہوتا ہے. جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ جذبے سے جیتی جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ریاضی کا تناسب بتایا, 20 صابر مومن 200 پر, 100 صابر مومن 1000 پر. یہ اس وقت کا حکم ہے جب مسلمانوں کی ایمان کی پختگی عروج پر تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا کوئی مومن سچا نظم و ضبط کا پابند اور صبر کرنے والا ہوگا وہ اپنے سے 10 گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہاں صابرون کی بات ہے, یکم منکم صابرون, تو اس کو صبر سے جوڑا گیا ہے, یعنی قدم جمائے رکھنا, سخت حالات میں گھبرانا نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ قائم رہنا. اور دشمن کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ کیا بتائی گئی؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. ان کے مقاصد صرف مال حاصل کرنا, شہرت پانا, اور یہ زمین کے لیے لڑتے ہیں کہ دوسرے ملک ہتھیار لیں. تو اسلام نے ہمیشہ تعداد کی بجائے کوالٹی پہ زور دیا ہے کہ تھوڑے تربیت یافتہ اور مخلص لوگ بڑے ہجوم کو شکست دے سکتے ہیں جو بے مقصد اکٹھا ہو چکا ہو. اور مومن حق کی سمجھ رکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ وہ کیوں لڑ رہا ہے اور مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا. یہ وہ ویژن ہوتا ہے جو اسے جرات دیتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور سوچے, اس میں دورہ قرآن کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں, اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا, یا آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر کسی بھی کام کی گہری سمجھ نہیں ہے نا, تو پھر کام مؤثر بھی نہیں ہوگا, کام بہتر بھی نہیں ہوگا, بس مصیبت کے مارے ہی ہوگا. یعنی کسی بھی کام کے لیے صرف جوش نہیں, ہوش چاہیے, اس کام کی گہری سمجھ چاہیے. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے, تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں بشری کمزوریوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے, کنسیشن دیا جا رہا ہے. پہلے 1 اور 10 کا تناسب تھا, یہاں 1 اور 2 کا تناسب کر دیا گیا. 100 صابر مومن 200 پر, 1000 2000 پر, اور یہ کم سے کم معیار ہے جس میں ہر مسلمان فوج کو پورا اترنا چاہیے. اور یہ سب بھی اللہ کے اذن سے, اور دوبارہ صبر کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس بھی ادارے میں, جس بھی فوج میں, جس بھی جگہ پر ڈسپلن ہوگا, جہاں پر بھی لوگوں کے اندر ایک نظام ہوگا, وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو, یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے, اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں ترجیحات کی درستگی کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے. جنگ کا اصل مقصد سرکشی کا خاتمہ بھی ہے, کہ سرکش لوگوں کو ختم کیا جائے جو لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. جب مسلمان کمزور ہوں اور دشمنوں کا غلبہ ہو تو پھر قیدیوں کو قتل کرنا زیادہ مناسب ہے, تاکہ سرکشوں کی قوت ٹوٹ جائے. اور جنگ کے ابتدائی مراحل میں جب حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہو, تو مقصد مال غنیمت یا فدیہ نہیں, بلکہ باطل کی طاقت کو جڑ سے اکھاڑنا ہونا چاہیے. اگر دشمن کو کمزور کیے بغیر قیدی بنانا شروع کر دیا جائے تو توجہ مقصد سے ہٹ کر مال کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا بمقابلہ آخرت. تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو, جبکہ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کہ وہ تمہیں آخرت کا اجر عطا کرے. مادی مفاد جو ہوتا ہے نا, مال کی لالچ, یہ مشن کو کمزور کر دیتی ہے. جب توجہ مال جمع کرنے پہ لگ جائے اور اصل مقصد سے ہٹ جائے تو مشن کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہ بات یہاں پتہ چل رہی ہے کہ دین کے معاملے میں مصلحت سے زیادہ اصول کی اہمیت ہے. کوئی بھی بڑا کام, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, اس میں چھوٹے چھوٹے فائدوں کو لانگ ٹرم فائدوں پر ترجیح نہ دیں. ٹھیک ہے, شارٹ کٹس نہ اپنائیں. جب بھی کوئی فیصلہ کریں یہ ضرور سوچیں کہ اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے, مادی فائدہ حاصل کرنا یا وہ چیز جو مشن آپ لے کر اٹھے ہیں. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. اس آیت کا تعلق براہ راست جنگ بدر کے قیدیوں اور ان سے لیے گئے فدیے کی رقم سے ہے. اللہ نے پہلے سے ہی لکھ دیا تھا کہ وہ اہل بدر یعنی بدر میں شریک ہونے والوں کو عذاب نہیں دے گا. اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہی تھا کہ وہ اس امت کے لیے مال غنیمت اور فدیہ حلال کرنے والا ہے، لیکن ابھی اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا، چونکہ اللہ کے ہاں جو چیز پہلے سے طے تھی اس لیے مسلمانوں کی اجتہادی لغزش تو تھی اس کو معاف کر دیا گیا۔ اور اسی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انتہائی مخلص لوگوں کے فیصلے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے ان کو سنبھال لیتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بعض اوقات ایک بڑا مشن، ایک بڑا مقصد، ایک بڑا نیکی کا کام لے کے اٹھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے رستے کی رکاوٹ بننے لگتی ہیں اور ہمیں ڈس ہارٹ کرنے لگتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، جو غنیمت تم نے حاصل کی اسے حلال اور پاک سمجھتے ہوئے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب تنبیہ کے بعد تسلی اور خوشخبری بھی ہے۔ پچھلی آیت میں فدیہ لینے پر عذاب کی وعید آئی تو صحابہ کرام شدید خوف زدہ ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس مال کو ان کے لیے حلال کر دیا کہ محنت اور جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والا یہ مال اللہ کی طرف سے ایک انعام اور برکت ہے، اللہ نے اس کو حلال اور طیب قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد تقویٰ کا حکم، مال آنے کے بعد تقویٰ کا حکم کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے نا تو پھر اس کے بہکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اسراف کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، حد سے گزرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرا دیا کہ اب اس مال کو حاصل کرنے کے بعد خیانت نہ کرنا، بلکہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا۔ اور پھر یہاں پر نا کلو حلال اور طیب سمجھ کر اس کو کھاؤ، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مشکل کے بعد آسانی عطا کرتا ہے، رزق کی تنگی کے بعد زیادہ رزق حلال عطا کرتا ہے، تو اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے۔ اور اگر انسان سے کبھی بھول چک ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1,000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 1,000 يَغْلِبُوا 2,000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور۔